الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رسول رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ یوم الجمعہ کانت شفاعت اللہ عندی یوم القیامہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم ذکر انبیاء بھی کریں گے اور علوم انبیاء میں سے ہم سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے کا جو علم عطا فرمایا, نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے, یہ بھی ایک پورا فن ہے, یہ بھی پورا ایک علم ہے, اس کے بھی آداب ہیں. تو اللہ پاک نے یہ علم بھی اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. سیرت مصطفیٰ سے اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر ہم ذکر انبیاء بھی کریں گے. ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں جلوہ فرما تھے. ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے اسے روکنا چاہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکو, چھوڑ دو. صحابہ کرام خاموش ہو گئے, یہاں تک کہ فارغ ہو گیا. پھر مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر بڑی نرمی اور شفقت سے فرمایا, یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں, یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر, نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوا کر پیشاب کی جگہ پر بہا دیا. تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے. تو کس پیارے انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جب وہ اس حالت میں تھا تو روک دیا گیا, تو کب کہاں کیا بات کرنی ہے, موقع کیسا ہو, تو کس انداز سے, کن الفاظ سے نیکی کی دعوت دینی, کہاں گرمی سے کہاں نرمی سے, تو یہ پورا ایک فن ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں جیسے یہ گر آ گیا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے تو وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا. تو اس تعلق سے انشاءاللہ ہم مزید مدنی پھول سنتے ہیں, بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب. اور سب سے پہلے سیدی, جیسے پچھلے پروگرام میں ہمارا اسلوب ہے کہ اس علم کی کچھ ڈیفینیشن بیان ہو جائے, یہ علم ہے کیا, پھر ذکر انبیاء.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سارے انبیاء مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے تشریف لائے. سارے انبیاء کی دعوت دعوت اسلام ہے اور توحید کی دعوت سب میں ہی کامن ہے, شرک سے سب نے ہی روکا. تو نیکی کی دعوت, برائی سے روکنے کا فریضہ سارے انبیاء نے انجام دیا. سمجھیں کہ نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے, اور جو مبلغ اول ہیں اس دنیا کے اندر وہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کا اصل نام عبدالغفار عبدالجبار یشکر بھی, کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کیا کرتے تھے. اچھا آپ اول مبلغ ہیں تو آپ سے پہلے کوئی مثال تو نہیں تھی نا کہ کس طرح تبلیغ کی جائے, کس طرح لوگوں کو رائے حق پہ لایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا, اور انبیاء کا علم علم لدنی ہوتا ہے, ود آؤٹ اینی ٹیچر جو رب کائنات ڈائریکٹ علم عطا فرماتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں, اور انبیاء کا علم علم لدنی ہے. تو آپ نے بہت ہی نرمی اور مہربانی کے ساتھ تبلیغ فرمائی, نیکی کی دعوت دی. سورہ اعراف آیت نمبر 59 کا جز ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دیکھیں کیا کہا, یا قوم, کیسا وہ جیسے ہم کہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو, اے میرے بھائیو, اے میرے برادر, اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں, اے میری ہم قوم, یا قوم, اس طرح کہہ کر نرمی کے ساتھ آپ نے وہ. اچھا پھر ترغیب اور ترہیب, اگر نیکی کریں گے تو آپ کو یہ دنیا اور آخرت میں فائدے ملیں گے. ترہیب کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے, رسول کی نافرمانی کریں گے, تو دنیا اور آخرت میں اس کی سزائیں کیا ہیں. تو اپنی قوم کو ایک تو یا قوم کہہ کر اور پھر توحید کی دعوت دی, اللہ کی عبادت کرو. اچھا اللہ کی عبادت کی دعوت دینا یہ سارے انبیاء میں کامن ہے کہ سب نے ہی اللہ کی عبادت کا کہا. اچھا اللہ کی عبادت کا کہا اور خود وہ اپنی قوم میں سب سے بڑے عابد تھے, سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے عابد تھے, تو کہتے بھی تھے, کرتے بھی تھے, انبیاء ہیں. اچھا اب ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 3 اور 4, ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ کی بندگی کرو, وہی عبادت کا کہا جا رہا ہے, اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو, وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا, کیا ہی اچھا ہوتا اگر جانتے. تین چیزوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے, اللہ کی عبادت کرو, اس کی فرما برداری کرو, پھر کیا ہوگا, نمبر ایک اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا, نمبر دو اللہ پاک تمہاری عمریں لمبی کرے گا, نمبر تین اس کی اطاعت و فرما برداری میں فائدہ اور آخرت کی بھلائی. اچھا پھر ترہیب کا آپ کا انداز کیا ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. ترغیب اور ترہیب. اور علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت, تقویٰ اور اپنی اطاعت کا حکم دیا. تو مبلغ کو چاہیے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ راسخ کر دے. اچھا لوگوں کو تقویٰ و طہارت اختیار کرنے کی دعوت دے, رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے, رحمت الہی کا تذکرہ کرے. اللہ پاک نے جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کی ہیں اس کی دعوت دیتا رہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں, نیکی کی دعوت میں جو نمایاں چیزیں ہیں, مسلسل کوشش اور اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا, اور تیسرا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا.
اچھا اس میں تھوڑا سا اگر یوں دیکھا جائے نا, ہر نبی کے الگ الگ انداز بھی ہمارے سامنے آئیں گے.
جی
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر کیا, ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے,
جی
رغبت دلانا بھی ہے اور ڈر سنانا بھی ہے. اچھا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر انداز دیکھیں تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قوم سمود, قوم سمود آئی ہے قوم عاد کے بعد, لیکن قوم عاد پر عذاب کا سلسلہ ہوا نا,
صحیح
ساری کی ساری قوم تباہ و برباد.
اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ.
اچھا اس قوم کی تباہی کے بعد اگلی قوم آئی ہے, آنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو آپ نے یاد کروانا شروع کیا.
دیکھو اللہ نے تمہیں یہ تبلیغ دین کا ایک انداز ہے, نعمتوں کو یاد کرایا جائے. سبحان اللہ,
تمہارے رب نے تمہیں کتنا نوازا ہے اس کے باوجود تم نافرمانی کرو گے. آپ کا انداز جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں ذکر کیا گیا وہ ہے, وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو, قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں غلبہ عطا فرمایا. اب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے اس میں رہنے کے لیے تم اپنے مکان بنا لیتے ہو. فذکروا آلہ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو یہ نعمتوں کو یاد کرا کر اسلام کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے. اور اگر ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں،
کیا بات ہے،
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی جامع الصفات ہیں.
بے شک بے شک،
یہاں ترغیب بھی نظر آئے گی، ترہیب بھی نظر آئے گی، نعمتیں یاد دلانا یہ بھی نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی کئی انداز نظر آئیں گے کہ ہمارے آقا نے کس کس انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ موجودہ دور کے اعتبار سے بھی کوئی نگران پاکستان سے ہم مدنی پھول لیں کہ ہم نیکی کی دعوت کس انداز میں دیں، کیا کیا ہونا چاہیے، اور پھر کچھ نبوی اداؤں کا فیضان اس کو بھی بیان کرنے کا سلسلہ ہو.
دیکھیں دعوت دینے والا کون ہے، دعوت کس کو دی جا رہی ہے، ماحول کیسا ہے، اجتماعی ہے، انفرادی ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، اور کون سا موسم ہے، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے.
اچھا آپ نے ذکر کیا تھا اسلام کی دعوت کا نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت. لیکن آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں نا، تو آج ہمیں جو حاجت پیش آتی ہے، ایک غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، بے عملوں کو عمل کی دعوت دینا، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا، اس وقت ایک تعداد ہماری مسلمانوں کی ہمارے سامنے اس طرح کی ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے بعد عملی میدان میں اگر دیکھیں تو وہاں تنزلی کے گڑے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں.
یعنی یہاں پر وہ چیلنج نہیں ہے کہ سامنے والا اللہ کو نہیں مانتا،
دونوں طرح کے ہوں گے.
تو یہاں پر یہ ہے کہ
بھائی آپ پاکستان کو نہ دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا کی طرف جائیں گے تو مسلم پاپولیشن اور ادر جو ہیں، تو اس میں کہیں 30-70 ہے، کہیں 40-60 ہے، کہیں 50-50 ہے، کہیں مسلمان
کے اعتبار سے کم زیادہ ہے.
ہاں جی
نہیں، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے.
ہاں جی اس طرح ہے،
وہ الگ بات ہے کہ جیسے وہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں کہ نیکی کی دعوت کا یہ پورا ایک علم ہے، تو غیر مسلم کو دعوت دینی ہے تو اس کے لیے پھر کیا کیا صفات ہوں اور علم ہو، مسلمان کو دینی ہے تو اس کے لیے کیا.
مسلمانوں کی اکثریت ہی، یعنی جہاں اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے، تو وہاں بھی جو انداز ہمیں دیا گیا، انداز تو وہی رہے گا نا کہ نرمی اور شفقت اور محبت کے ساتھ ہی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے.
اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جا کے مناظرہ کیا، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو نہیں. اچھا منکر خدا بلکہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام جا کر اس کو کیا دلائل دیتے، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح، اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ تو بڑا زبردست، اس کتاب کے اندر پڑھیں سیرت الانبیاء میں تو پتہ چلے. تو یہ بھی انداز ہے جیسا موقع، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جب تبلیغ کا، نیکی کی دعوت کا حکم دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، تو رشتہ داروں کو ڈرانے کا کہا جا رہا ہے. اچھا ڈرانے کا لفظ سن کر لوگ کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بہت ہیں، بھائی آپ کو ہم کوئی جن بھوت کی کہانی سنا رہے ہیں؟
نہیں، بات تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی آپ قبر کا موضوع لے لیتے ہیں، کبھی حشر کی بات آتی ہے، کبھی قیامت کے وحشتوں کی بات آتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو ڈرانے والے موضوعات تو ہیں.
آپ کا بھلا کرے مبلغ آیت سنا رہا ہے نا، مبلغ حدیث سنا رہا ہے نا، کوئی بھوت کی کہانی تو نہیں سنا رہا نا بھائی، اور بزرگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور دیکھیں رب کائنات اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ڈرانے کا کہا جا رہا ہے. اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ، ڈر سناؤ.
گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کے جب بات ذکر کیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں بھی بات تو یہی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ.
جی
تو آگ کا ڈر ہوگا تو بچنے کی طرف ذہن جائے گا نا.
جی
موضوعات تو یہ ہیں، واقعی تفصیلی ہیں. ضمنا نے ایک بات آئی تھی، قرآن پاک میں وہ آیات مبارکہ جن میں تقویٰ کا بیان کیا گیا ہے، تقویٰ کا ایک معنی اللہ سے ڈرنا بھی ہے، تو یہ تقریباً 250 مقامات ہیں قرآن.
200 مقامات،
اللہ اکبر.
اور یہ ان مقامات کے علاوہ ہیں جن مقامات پر ویسے ڈرنے کی بات یا ڈرانے کی بات قرآن نے ذکر فرمائی. اور وہ موضوع جو چل رہا تھا کہ ہمارے طلبہ کرام بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہیں، اس وقت کئی ناظرات بھی سن رہی ہوں گی
جی،
اپنے
جی
بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حلقہ احباب دی ہے، یہ کس انداز میں نیکی کی دعوت کو لے کر آگے بڑھے؟
دیکھیں، امیر السنت کی جو کتابیں ہیں نا، وہ بہت زبردست معاون ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خود کیسے نیک بنیں، دوسرا کسی کو کیسے نیک بنائیں. نیکی کی دعوت کتاب، فیضان نماز ہے، گفتگو کے آداب، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت، یہ اور اس طرح امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل. امیر علیہ سنت نے بہت آسان انداز اپنایا ہے. اچھا، اس میں نیکی کی دعوت کے اندر تو نیکی کی دعوت کے رہنما اصول بھی بیان کیے ہیں، جو آپ نے شروع میں واقعہ مصطفیٰ بیان کیا.
نیکی کی دعوت کے اہم اصول تو یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کی ہے نا.
جی، زبردست، بہت زبردست کتاب ہے. اور ماشاء اللہ، اب تو تخصص فی الدعویٰ کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی میں شروع ہو چکا ہے، باول مدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز.
انٹرنیشنل مبلغ کورس بھی اس کو کہتے ہیں، بادشاہ نے رسول
ہے. بالکل ہے.
چلو، یہ جو ہمارے جیسے ناظرین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ نیکی کی دعوت کیسے دیں، تو جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کورس ہوتا ہے، یا مدنی کورسز کے تحت بھی کچھ اس طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں، مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے، تو اس میں بھی نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے اور پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہمیں فائدہ دیں گے نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سیکھنے.
یہ کورسز جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کورسز بھی ہیں، 12 دینی کام بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں، میں جو مشورہ تنازع کروں گا خاص طور پہ اپنے جامعات المدینہ کے طلبا کو، انفرادی کوشش. یہ اگرچہ اس 12 کی گنتی میں نہیں آئے گی، لیکن انفرادی کوشش ایک ایسا کام ہے کہ مبلغ ہر جگہ پہ مبلغ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، تو اسے جا کر ارشاد فرماتے ہیں اسلم، اسلام قبول کر لو. نہیں، گئے عیادت کرنے کے لیے، لیکن اس کو کلمہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں. ایسے ہی کئی ایک مواقع اس طرح کے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے، اوقاز کی بستی میں جا کر دیکھیں، ذیقات کے مہینے میں ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو مقصد اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت ہی ہے. مکہ مکرمہ میں ہے تو وہاں اسلام کی دعوت جاری ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت ہے. تو اس سفر کو اگر دیکھیں،
سبحان اللہ،
تو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے پہنچتے کتنے مسلمان ہو گئے. تو مدینہ طیبہ کو دیکھیں،
سبحان اللہ،
جہاں بھی جلوہ فرما ہوئے تو اسلام کی دعوت کا سلسلہ ہے.
یہ سمجھیں کہ مبلغ کو ہر جگہ مبلغ ہونا چاہیے،
عیادت کے لیے جائیں، تعزیت کے لیے جائیں، جنازے کے لیے جائیں، نکاح ولیمے میں شرکت کے لیے جائیں.
اچھا، اس میں
سفر کر رہے ہوں، جہاں بھی بیٹھے،
اگر ہم قافلوں کے مسافر بنے نا، تو یہ نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملے گا، کڑن بھی ملے گی، اور طریقہ بھی ملے گا، اور تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ملے گا. مبلغ کو ہر جگہ مبلغ ہونا چاہیے. اچھا، بعض پتہ کیا کہتے ہیں، کہو بھائی میں کوئی امام تھوڑی ہوں، میں کون سا مولانا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کیوں نیکی کی دعوت دوں. اچھا بھائی، تو اپنے بیٹے کو یہ کہے گا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نیکی کی دعوت دے تو رہے تو،
اور کہنا بھی پڑے گا.
جی، نہیں کہیں گے تو پھر
صرف نماز کی دعوت نیکی کی دعوت نہیں ہے نا، بچے کو کسی برے کام سے منع کرتا ہے تو یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہی ہے.
استاد صاحب، ایک میں نے مثال دی، تو مثالیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں. بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا، اس فرمان مصطفیٰ نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دیا. مبلغ مینس تبلیغ کرنے والا، تبلیغ کرے. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ کیا تھا، میں ایک جھلک وہ پیش کرنا چاہوں گا. بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھے بدکاری پسند ہے، مجھے چوری پسند ہے، مجھے شراب نوشی پسند ہے، مجھے جھوٹ پسند ہے. اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. میں ساری چیزیں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرما دیجیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حکمت والے نبی،
حکمت والے نبی
صلی اللہ،
کرم والے نبی، شفقت والے نبی، نرمی والے نبی.
یہاں جواب حکیمانہ ہوگا، اس لیے میں نے عرض کیا.
بے شک، تو آپ نے کیا حکمت بھرا جواب دیا، تو جھوٹ کو چھوڑ دے. عرض کی، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا. دربار رسالت سے جانے کے بعد جب اس کا شراب پینے کا ارادہ و خیال آیا، نبی پاک مجھ سے شراب پینے کے بارے میں پوچھیں گے، میں جھوٹ بولوں گا تو نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اگر اقرار کیا تو حد قائم ہو جائے گی، سزا ملے گی. لہذا اس نے شراب چھوڑ دی. بدکاری چوری کا ارادہ کرتے وقت بھی یہ خیال آیا، وہ ان برائیوں سے بھی باز رہا. جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو. آئے ہائے آئے ہائے کیا محبت بھرا انداز ہے. میری جان آپ پر فدا ہو, آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی ہاتھ آ گیا, ساری انفرادی کوششیں آج ہی کر ڈالو, سارا کچھ آج ہی انڈیل دو. ارے بھیا بتدریج آہستہ آہستہ استغفر اللہ, ہم اس کو کسی گناہ کی اجازت نہیں دے رہے, لیکن حکمت عملی. مثال کے طور پر آپ اس کو سنتوں کا مستحبات کا کہہ رہے ہیں, بھائی اس کو پہلے نمازی تو بنا لو. اچھا نمازی بنانے سے پہلے بھی اس سے تعلق بنانا ضروری ہے, کوئی تعلق تو بنے گا نا, پھر تو نماز کی دعوت دیں گے. جیسے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری تربیت فرمائی کہ ریشم کا لباس پہن کے نماز پڑھنے آ رہا ہے, آپ ریشم کے لباس پر تنقید کریں گے نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. تو پہلے اس کو نماز پڑھنے دیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں. تو ایک ہی دم سب کچھ نہیں انڈیل دینا, بتدریج گریجولی گریجولی.
پہلے محبت پیدا کر لیں. اجتماع کی دعوت دی ہے وہ فوری تیار ہو گئے,
وہ اس کو آسان سمجھتا ہے,
وہ فوری تیار ہو گیا, تو اس کو تین دن کی دعوت تو دیں گے.
دیکھیں
اس کے لیے تیار ہو گیا, تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے,
پکا ہو جائے گا. میں کہا نا اجتماع میں انہوں نے مجھے پکڑ لینا قافلے کے لیے, تو پہلے اجتماع میں آ جائے. دیکھیں بعض اوقات وہ بسوں کے اندر نا چیزیں بیچنے والے, وہ تھوڑے تھوڑا تھوڑا سب کو دے دیتے ہیں, ویسے ہی اس کے جب وہ ٹیسٹ لگ جاتا پھر آواز لگاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے کی ہے اتنے کی ہے, تو پہلے اس کو ٹیسٹ تو لگائیں.
سبحان اللہ. مزید چلے کہ ناظرین, ہم نے آج کے پروگرام میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز سے تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے, توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اور اس کے کس طرح ہم نے اصولوں کے متعلق سنا کہ ترغیب بھی ہے, رغبت بھی دلائی جا رہی ہے, ڈرایا بھی جا رہا ہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے, نرمی شفقت محبت موقع محل کا لحاظ رکھ کے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یاد رہے کہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بعض اوقات امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا, نہی عن المنکر برائی سے روکنا, یہ اگر اس کے اصولوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو خود یہ نیکی کی دعوت برائی بن جاتی ہے. کہ اگر اس نے نیکی کی دعوت میں غلط انداز اختیار کیا, الٹا وہ دین سے دور ہو جائے گا, تو خود یہ نیکی کی دعوت نہیں رہے گی بلکہ گناہ کا کام ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی نیکی کی دعوت دیں تو اس کے اصول و ضوابط کو ضرور سیکھ لیا جائے. اللہ کریم ہمیں علم انبیاء کے صدقے میں یہ علم بھی نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے سوال کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عثمان اتاری, جامعۃ المدینہ سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا حائی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حائی صاحب آپ نے کن کن بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی ہے, جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
وإیاکم. ماشاءاللہ عثمان بھائی نے ہمارے ساتھ فیضان مدینہ فیصل آباد میں ایک ماہ کا اعتکاف کیا تھا, اور عید پر پانچ دن کا فیضان نماز کورس بھی کیا تھا. اللہ ان کو استقامت دے, ترقی دے اور عزت دے. الحمدللہ ایک ایسے مزار پر میں نے حاضری دی ہے جہاں پر دن رات میں 140,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا, ستر ہزار صبحوں ہیں, ستر ہزار شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. یعنی جو سب سے بڑے بزرگ ہیں بعد از خدا, بزرگ توئی قصہ مختصر, ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, اور روزہ رسول پر حاضری کے ساتھ ہی یاران نبی صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جاتی ہے. 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہے, جنت البقیع میں جو آرام فرمائیں. اس کے علاوہ کتنے صلحاء اور علماء اور تابعین تبع تابعین امہات المؤمنین بھی اس میں آرام فرمائیں. جنت المعلا کا بھی شرف حاصل ہوا الحمدللہ, احد شریف میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. حنین کے جو شہدا صحابہ تھے الحمدللہ وہاں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. صحابی رسول سے منسوب ایک مزار ہے کالا باغ ضلع میاں والی پاکستان میں, وہاں بھی الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, دہلی میں ان کا مزار ہے, الحمدللہ یہاں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, محبوب الہی جن کو کہا جاتا ہے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ماہیم شریف ادھر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا, اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی تو مفتی اعظم ہند اور حامد رضا خان آپ کے شہزادے, دونوں مفتی, اعلیٰ حضرت کا تو مفتیوں گھرانا ہے, ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جاتی. حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریبی قبرستان ہے, وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. داتا صاحب میں بے شمار بار الحمدللہ حاضر ہوا ہوں, اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اتنی بار حاضر ہوا کہ مجھے گنتی یاد نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجھے بہت لگاؤ ہے, بہت محبت ہے. گجرات میرے بچوں کا ننیال ہے, تو وہاں جب جب جاتا ہوں تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں کم و بیش میری حاضری ہوتی ہے. الحمدللہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیرت رسول عربی اس کے جو مصنف ہیں, ان کا مزار فیصل آباد میں ہے, تو وہاں بھی حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا. پاک پتن بے شمار بار بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی حضرت شاہ یقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم امجدیہ میں آپ کا مزار پاک ہے. عبد المصطفیٰ ازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں, ان کے شہزادے, ان کے مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. بنگلہ دیش میں یمنی بزرگ ہیں, شاہ امانت خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بنگلہ دیش کا تو انداز نرالا ہے بزرگوں کی عقیدت والا, ہر ایئرپورٹ کا نام بزرگوں کے نام پر ہے, ہر ایئرپورٹ کا الحمدللہ. تو یہ کثیر مزارات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا, اور یہ میرے مرشد کا فیضان ہے, ان کی تربیت ہے. اور امیر السنت اب تو سیکورٹی
صاحب کا نام ذکر نہیں کیا
جی, اس الحمدللہ اس کے علاوہ
ذکر ہو بھی نہیں سکے گا
جی, بہت طویل ہے ظاہر ہے. اور امیر السنت کی تربیت ہے, امیر السنت جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے بڑے جو عالم ان کے پاس بھی حاضر ہوتے, اور مزار پر بھی حاضری دیا کرتے. جیسے فیصل آباد میں آپ کا آنا ہوتا تو محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ کی حاضری ہوتی تھی, جو آخری ٹائم جو مجھے یاد آ رہا ہے. اللہ ہمیں بزرگوں سے محبت عقیدت نصیب فرمائے,
آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول, اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, محبوب کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا. حسنہ اچھی چیز کو کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ اچھی چیز یعنی حسنہ سے یہاں مراد ہے جنت. محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. یہاں کسی قسم کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی کہ اس دور میں ایمان لانے والے, اس کے بعد ایمان لانے والے, بعد میں لانے والے, پہلے لانے والے, اتنی دیر تک جو مرتبہ صحابیت پر فائز رہے ہوں, جن کو تھوڑی صحبت ملی ہو, جن کو زیادہ صحبت ملی ہو, کسی قسم کی کوئی قید ذکر نہیں فرمائی گئی. محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. ایک عقیدہ ہمارے سامنے آ گیا, ایک بات ہمارے سامنے آ گئی, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید بھی عرض کرتا چلوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے والا کتاب میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, لکھنے والا پتہ نہیں کون ہے, کہاں کا ہے, کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا, اس کے ذہن میں جو آیا اس نے لکھ دیا, اس نے جہاں جو پڑھا اس کو آگے بڑھا دیا. اگر کسی بھی کتاب میں کسی بھی جگہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور بات پڑھنے سننے میں آئے تو یاد رکھیے تاریخ غلط ہوگی, یہ بیان کرنے والا جھوٹا ہوگا. محبوب کا صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا, محبوب کا صحابی فاسق نہیں ہو سکتا,
محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے عادل ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا تو کیوں نہ پھر مل کر یہ نعرہ بلند کریں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فیصل رضا عطاری ہے، میں درس انظامی سکس ایئر کا طالب علم ہوں. میرا سوال عرض ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گھریلو اور مالی پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات کا مقابلہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کرنا چاہیے، اپنے معاملات رب کی طرف سپرد کر کے کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے، ماں باپ سے دعائیں لے کر کرنا چاہیے، اور ان اکابرین کے حالات زندگی پڑھیں جنہوں نے فقر و فاقہ کیا مگر تعلیم دین کو حاصل کیا اور پھر اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی. حدیثیں سب سے زیادہ کس نے روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاقوں کے سبب گرتے تھے، اپنے جگر کو زمین کے ساتھ لگا دیتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، مگر آپ علم دین کے لیے مصروف رہے، اللہ نے اتنی عزت دی کہ جو علم کا تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہے آپ کا نام جانتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اصحاب صفہ کو آپ پڑھیں کہ رب کائنات نے ان کی تعریف کی اور لوگوں کو کہا کہ ان پر مال خرچ کرو، اور اتنے خوددار ہیں کہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اور نہ مانگنے کی بنا پر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک نے راغب کیا کہ دو ان کو. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھلانے پلانے کا انتظام خود رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصحاب صفہ کی سیرت پڑھیں، اور کتنے ہمارے اکابر ہیں فقر و فاقہ کے ساتھ. حضرت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے قریب کے بزرگ ہیں، انوار الحدیث کتاب جنہوں نے لکھی، مگر دور طالب علمی میں آپ مزدوری کر کے گھر کا نظام بھی چلاتے تھے اور علم دین بھی حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کوئی بیمار ہو گئے تھے یا ہاتھ پاؤں میں کوئی تکلیف تھی، تو میں حیران رہ گیا پڑھ کر استاد صاحب کہ ہاتھ اور پاؤں سے چل کر مدرسے میں جاتے تھے.
ایک پاؤں میں تکلیف تھی، پاؤں کے بل چل نہیں سکتے تھے، تو ایک پاؤں اور ہاتھ کے ذریعے چل کے گئے.
ٹھیک ہے، اس طرح چل کر بھی پہنچتے تھے. تو انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور علم دین حاصل کیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایک سرور ہے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمت کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک طالب علم آئے کہ میں آپ سے علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، دن رات مصروفیت ہوتی ہے. تو پھر غور کیا، اچھا تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی جماعت قائم ہونے سے پہلے کچھ وقت ہے، اس وقت آپ آ جائے کریں. تو وہ طالب علم بہت دور دراز کا سفر کر کے راستے کے اندر دریا آتا تھا، اس کو عبور کر کے آپ کے پاس اس وقت پہنچتے تھے. ایک مرتبہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ شدید برف باری ہو رہی ہے، ملک شام کی طرف برف باری ہوتی، تو سوچا کہ آج تو نہیں آیا ہوگا. لیکن جیسے ہی تہجد کی نماز پڑھ کر آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ طالب علم موجود ہے، اور پوری برف اس کے اس برف نے اس کو ڈھانک رکھا ہے، سر پر اس کے برف ہے، کندھوں پر اس کے برف ہے. اللہ اکبر. اس طرح تکلیفوں اور آزمائشوں کے ساتھ ہمارے اکابرین نے علم دین سیکھا، اور پھر وہ قدردان بھی بنے اور اپنے وقت کے امام بنے. بڑی بڑی کتابیں انہی کی پڑھائی جا رہی ہیں، انہی کے نام کے ساتھ لوگ عقیدت کے ساتھ دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کا نام عقیدت سے لیتے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے رب کی بارگاہ میں، تو تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے اور اس کی برکت، اس کا فائدہ باقی رہتا ہے۔ انسان تکلیف کی وجہ سے نیکی چھوڑتا ہے، خیر کا کام چھوڑتا ہے، تکلیف تو چلی جائے گی اور جو اس کا فائدہ ہے وہ باقی رہے گا۔ ان مع العسر یسرا، پہلے تکلیف ہے اس کے بعد راحت آتی ہے۔ جو طلب علم کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا تو کیا جہالت پر صبر کرے گا؟ یہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو گزر بسر تھا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفقت و خیر خائی پر تھا، مگر ساتھ میں غیبی خبر بھی بتائی نا امام اعظم نے کہ میں تمہیں بادام کا حلوہ کھاتا دیکھ رہا ہوں، اور وہ وقت آیا خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو مدعو کیا اور سامنے رکھا تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت، کہا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں بتاؤں، میرے استاد نے اس کی بشارت دی تھی پہلے سے کہ ایک دن وہ آئے گا۔ تو شروع میں تکلیف آتی ہے، بیٹا ہمت رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے بھی میرے طلباء کرام ہیں ان کو عالم بنائے، مفتی بنائے، دین اسلام کا بہت بڑا خادم بنائے۔
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے انداز سے نگران پاکستان نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح ہم نے دین کی راہ پر ہم نے صبر کرنا ہے، راہ علم میں اگر کوئی مشکل ہے، مشقت ہے، تو اس کو فیس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور پھر بالآخر یہ وقت تو گزر جائے گا اور مشقت بھی جاتی رہے گی، مگر علم انشاءاللہ باقی رہے گا، نیکی باقی رہے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک حدیث ایک سبق، آج کی جو حدیث پاک ہے اس میں انشاءاللہ الکریم مومنین کے باہم تعلق کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اشارہ فرمایا۔ تو مومنوں کے دینی کام ہوں، دنیاوی کام ہوں، یہ باہم مل جل کر ہوتے ہیں۔ جیسے مکان کی ایک دیوار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی مضبوط ہوتی ہے، مکان اسی صورت میں مکمل ہوتا ہے جب سب دیواریں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ بے تعلق نہیں ہو سکتے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں وہی سٹرونگ ہے جو دوسرے کسی کمزور کو سہارا دے کر اسے بھی مضبوط کر دے، اسے بھی سٹرونگ کر دے۔ اور حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مومن اپنے بھائی کی معاونت سے ہی مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، جیسے عمارت کے بعض حصے دوسرے حصوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو سہارا دینا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی معاونت کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے، ہمارے آپسی تعلقات ہیں، ان کی مضبوطی میں ہی مسلمانوں کی مضبوطی ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کی محبت سلامت رہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا انداز سلامت رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسرار قادری ہے اور یہ میرے بیٹے محمد ارمان قادری ہیں۔ ہم یہاں نکیال کے رہائشی ہیں، یہ 2 سال سے ہم ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا ہوا ہے۔ ان کے یہاں پر داخل کروانے سے الحمدللہ ہمارے گھر پر مدنی ماحول بنا ہوا ہے، نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے مدنی ماحول کی وجہ سے میرے دوسرے بچوں نے بھی جامعۃ المدینہ میں داخل ہونے کی نیت کی ہے۔ شکریہ دعوت اسلامی۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، یہ پروگرام میں بیان ہوا ہے، یہ جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام آئے گا انہیں تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب پیش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، نیکی کی دعوت کے علم کے تعلق سے سنا، اس کی کتاب بھی بتائی گئی اور کس طرح ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا۔ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہوا۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، برائی سے بچنے والا بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔